کہ جو کچھ تم نے خدا سے مانگا کلما سألتموہ، تم نے جو کچھ خدا سے سوال کیا ہے آتا تم تمہیں نہیں دیا جا رہا، تمہاری ہر دعا خدا نے پوری کر دی، تمہاری ہر ضرورت خدا نے مہیا کر دی، اور خدا نے اس حد تک تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس طرح تو نعمت اللہ تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، نہ تحسوا، اس کا کبھی بھی حساب نہیں کرتے، اسے کبھی بھی نہیں کرتے، اسے کبھی بھی نہیں شمار کر سکتے، اس کے باوجود انسان خدا اپنا شکرا بنا سکتا ہے۔ جو مانگا میں نے اسے دیا، جو ادا کیا، ساری ادائیں اتنی ہی کہ اس کو خود بھی نہیں مل سکا، اور اس کے بعد جب ہم نے اسے سب کچھ دے دیا اور کہا جو کچھ دے لیا ہے اس پر شکر گزار ہو، اس نعمت پر ایک اچھے انداز میں خدا کے سامنے بندے بن کر آؤ، وہ کہتا نہیں کر۔ اور پھر چوتھی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے بندوں کے اوپر ہر قدرت کو تمام کر دی، پھر بھی اس کے باوجود جعلوا جزءا من اللہ، انہوں نے اپنے اللہ اپنے رب کو بھی بنا دیا، اور انسان نے تفکر نہ کی۔ یہ چار مورد ہیں، چار مواقع ایسے ہیں جہاں پر خدا نے انسان کی ایک ہی صفت کو ایک دفعہ نعمت دیتا ہے، اس کے بعد لے لیتا ہے۔ نعمت دینے کے بعد جب خدا لیتا ہے اور انسان ناشکرہ ہوتا ہے، قرآن میں کسی ایک مفہوم کو، کسی ایک بات کو خدا نے تین جگہ ذکر کیا، میں نے نعمت دی، اور امتحان آزمائش کے بعد جب نعمت کو لے لیا تو انسان نے لینا تھا، پروردگار میں تو لینے کا مستحق ہی نہیں تھا، اب تو نے اگر مجھ سے واپس لے لیا ہے تو پھر کیا ہو گیا، بلکہ اس نے خدا کے سامنے ناشکری کی۔ دوسری چیز، وہ خدا جو حیات دیتا ہے، جو مماد دیتا ہے، جو دوبارہ انسان کو اٹھاتا ہے، وہ اس کے سامنے ناشکری کرتے ہیں، اس کی سرگشی کرتے ہیں۔ تیسری چیز، خدا کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ چوتھی چیز، جو مانگتے ہیں اللہ دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ کوئی گن نہیں سکتا، پھر بھی یہ ناشکری بن کر آتے ہیں۔ بس یہ چار چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان مخلوق کا خالق کے ساتھ رابطہ درست نہیں، اور مخلوق کا مخلوق کے ساتھ رابطہ درست نہیں۔ یہ صرف اللہ کے ساتھ نہیں ہے، بندوں کے ساتھ بھی سے ہی ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، اس کے شخص سے ڈرو جس پر احسان ہو۔ اللہ بندے پر احسان کرتا ہے، یہ بندہ سب سے بڑا سرکش ہے۔ اللہ جانوروں پر احسان کرتا ہے، جانور سرکشی نہیں کرتا، جبکہ اسے اپنے ذریعے نہیں دی گئی، اسے قلب کے ذریعے نہیں لیا گیا، لیکن جانور پھر بھی پورا کرتا، میں تصویر ہوتا نہیں، کو سر وقت کرتا۔ فرشتے جنہیں اللہ نے اپنے منہ پر قلب کیا، ان کو پروردگار عالم نے عقل نہیں دی، قلب دیا ہے، معرفت دی، عقل نہیں دی، لیکن پھر وہ کبھی خدا کی درگاہ میں جانور نہیں ہوتے، وہ خدا کی درگاہ میں کبھی بھی ناشکری نافرمانی نہیں کرتے۔ لہٰذا صرف بندہ ہی ہے جس پر خدا کا احسان سب سے بڑھ کر ہے، اور اس کے باوجود بندہ سب سے بڑا ناشکرا بن کر آتا ہے۔ لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں خالق کے سامنے اور مخلوق کے سامنے شکر ادا کرنے کی، تو اس کے لیے لازمی ہے، سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم جانیں نعمت کیا ہے جس پر شکر ادا کیا جائے، ہمارے ہاں نعمت کی تعریف کیا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور سوچیے، آپ کیا سوچتے ہیں نعمت کیا ہے؟ آپ کی نظر میں نعمت کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کس چیز کو اپنے لیے نعمت، اپنے لیے بلیسنگ سمجھتی ہیں؟ اور آپ کیا ہر کوئی چیز جو آپ کو سکون دی، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ پہننے والے اچھے کپڑے ہوں، اگر ہم نعمت کی صحیح تعریف کریں تو نعمت ہر اس چیز کو، ہر اس ایلیمنٹ کو کہا جاتا ہے جو خدا کے تقرب کا باعث بنے، جو ایمان کی سلامتی کا باعث بنے، وہ نعمت ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف، جب حضرت یعقوب سے ایک لمبی جدائی کے بعد ملے ہیں، حضرت یعقوب نے اپنے عزیز بیٹے سے کیا سوال کیا، سوال کیا تھا، بتا تیرے ساتھ تیرے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے سے یہی پوچھا، بتا تیرے ساتھ تیرے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت یوسف نے کیا جواب دیا؟ اے بابا جان یہ نہ پوچھیے میرے ساتھ میرے بھائیوں نے کیا کیا کہ میں آپ سے جدا ہو گیا، اس سے یہ پوچھیے میرے ساتھ اللہ نے ایسا کیا کیا کہ میں آپ کا بھی چلے سن ہوں۔ حضرت یعقوب اس کو آزمائش اور مصیبت کی نظر سے دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت یوسف نے اسے نعمت کی نظر سے دیکھا اور اس میں جو نعمت الہی کا پہلو تھا وہ سامنے رکھا۔ ہر وہ چیز جو خدا کے تقرب کا باعث بنے وہ نعمت ہے، اور ہماری زبان میں کہوں ہر وہ نعمت جو خدا سے دور کر کے جہنم میں لے جائے چاہے اس کو کتنی آسائش کیوں نہ ہو وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، وہ امتحان ہے، وہ ابتلاء ہے، وہ نعمت ہے، نعمت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک انتہائی خوبصورت خاتون کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، اور جب اسے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا وہ خدا سے سوال کرے گی اور کہیں گے بدل دیا مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہوں، اس پر جواب آئے گا اور کہا جائے گا تو خواہشات دنیا میں تو خوش کرتی ہوتی غلط کام کیے کرتی تھی، تو وہ جواب دے گی اور کہیں گے خدایا تم نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا تھا، تم نے ہی مجھے اتنا حسن دیا تھا، اب میں اگر اس حسن کو ایکسپوز نہ کرتی لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کرتی نعمت کا نقصان ہوتا تھا، تمہیں جو نعمت دی تھی اسی نعمت کو میں نے دوسروں کے سامنے رکھا ہے۔ اس وقت پروردگار عالم اس عورت کے سامنے جناب مریم کا چہرہ ظاہر کرے گا اور اس عورت سے پوچھے گا اس سے زیادہ خوبصورت ہے تیرا حسن و جمال اس سے زیادہ ہے، میں نے مریم کو حسن و جمال دیا اس نے اس حسن و جمال کو اور زیادہ بڑھایا میرے جمال سے ملا کر، اور تو نے بے حیائی اور فحاشی کے ذریعے سے اس کی نعمت کو اس کی حسن و خوبی کو اس کی خوبصورتی کو جہنم کا وسیلہ بنا دیا۔ اسی طرح ایک خوبصورت مرد کو واسطے جہنم کیا جا رہا ہوگا، وہ سوال کرے گا خدا سے عرض کرے گا میرا گناہ کیا ہے، اسے بتایا جائے گا تو بھی خواہش تھا، تو بھی لوگوں نے برے اعمال ٹھہرایا کرتا تھا، وہ کہے گا ایک بڑا دیدار تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا تھا اس لیے میں اس خوبصورتی کو لوگوں کے درمیان ایکسپوز کرتا تھا، شیئر کرتا تھا، دکھاتا تھا لوگوں کے درمیان۔ آج کی ہم دیکھتے ہیں بہت سے ماڈل ایسے ہیں جو اپنی خوبصورتی کے لیے انہوں نے عربی کا ایک جملہ رٹا ہوا ہے، اللہ جمال ہو یا بالکل جمیل، اللہ خود خوبصورت ہے اور اسے خوبصورتی پسند ہے، ایسوں کے لیے ہے جو ماڈلنگ کرتے ہیں قیامت کے دن پروردگار عالم ان سے کہے گا میں نے تجھے یہ جو خوبصورتی دی یہی خوبصورتی یوسف کو بھی دی، پتا تیری خوبصورتی یوسف کی خوبصورتی سے زیادہ ہے، اس نے اپنے حسن و جمال کو اللہ کی ذات سے منسوخ کر دیا، تو نے اپنے حسن و جمال کو فحش کے لیے رکھا، لام و لائف کے لیے رکھا، گناہ کے لیے رکھا، خدا سے دوری کے لیے رکھا، اب یہی چیز یوسف کو جنت میں پہنچاتی ہے، اس شخص کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ بس
ہمارا تن سالم ہے، جبکہ یہ چھوٹے مرحلے کا شکر ہے،
شکر عالم بہترین شکر یہ ہے کہ انسان اس پروردگار عالم سے کہے ان پانچ انگلیوں کی بدولت میرا سجدہ کامل ہوتا ہے، میرے سجدے میں نقص باقی نہیں رہتا، ان پانچ انگلیوں کی بدولت میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے میرے درگاہ پر اٹھاتی ہوں۔ خدا سے اس کو جمال خوبصورتی کے اوپر شکر کرنا چھوٹا شکر ہے، شکر حقیقی یہ ہے کہ اس پروردگار سے یہ کہا جائے پروردگار تو نے جو مجھے اس کو جمال کیا تھا اسے میں نے تیری عبادت کے لیے اور تیرے خود کے لیے استعمال کیا ہے۔ شکر اس بات پر بہت چھوٹا سا ہوگا اگر ہم اولاد کے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور بہت بہتر ہوگا اگر اولاد صالح تربیت کرنے پر خدا کا شکر ادا کریں۔ بس ہر چیز کے وطن پر یہی نعمت کے صحیح استعمال پر شکر ہے، اور اگر نعمت کا صحیح استعمال نہیں ہے تو فکر ہے، پھر غور ہے۔ لہٰذا رسول خدا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جب کسی انسان کو کوئی نعمت ادا کرتا ہے تو خدا کو یہ چیز انتہائی پسند ہے کہ اس نعمت کا اثر اس کے اندر دیکھے۔ جو نعمت کسی کو بھی عطا کی گئی کسی کو بھی دی گئی اس نعمت کا اثر کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح سے وہ بدلاتا ہے۔ بس جب خدا ہمیں کوئی نعمت عطا کرے تو اس کے بدلے میں اپنے شکر کو خدا کے سامنے رکھے، اور اس کا شکر کس انداز میں ہے؟ پہلا میں نے کہا کہ ہم اس بات پر شکر گزار ہیں، چھوٹا مرحلہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں پہلے سالم کیا، دوسرا یہ کہ اس کا استعمال ہم صحیح کر رہے ہیں، تیسری چیز یہ کہ جب ہم خدا کے سامنے اس نعمت کو استعمال کریں تو اسے تقرب الہ کے لیے استعمال کریں، اسے اللہ کی نزدیکی کے لیے استعمال کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کے پاس دولت ہے اس دولت سے اپنے لیے امارات بنائے یا پھر راہ میں خدا میں خرچ کرے، اگر کسی کے پاس وقت ہے وقت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اگر وقت ہے اس وقت کو چاہے تو اپنے لیے استعمال کرے چاہے تو خرچ خدا کے لیے استعمال کرے، اگر کسی انسان کے پاس اولاد ہے چاہے تو اولاد کی تربیت مال کمانے کے اعتبار سے کرے چاہے تو اولاد کی تربیت امام کی زبانی بنانے کے اعتبار سے کرے، اور جب وہ اس نعمت کو اس جانب لگا دے تو شکر ادا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ ہم ناشکری کیسے کرتے ہیں۔ میں نے جس طرح پہلی مجلس میں بات بیان کی تھی کہ صرف نیکی کی طرف نظر رکھنا ضروری نہیں ہے، ہمیں اس بات سے بھی آشنائی ہونا ضروری ہے کہ ہم کب غلط کر جاتے ہیں، کہاں ہم غلط ہوتے ہیں، اور اس غلطی کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم صرف اپنی خوبی پر نظر رکھیں اور سوالوں کے ساتھ نیک کام کرتے رہیں، ہم جانتے ہیں مارکیٹ میں پاکستان میں جب شام نے اپنی حکومت شروع کی تو اس نے اس کا ایک ہی قانون بنایا تھا اور کہا تھا اتنا الناس بداری میں ایمان بڑا ملنے کو بداری میں شرک، لوگوں کو ایمان کی تعلیم میں آزاد چھوڑ دو اور جو شرک کی تعلیم ہے وہ کسی کو بھی نہ دو۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے ایک دن یہ فتویٰ دیا جب وہ چاہتا تھا لوگوں کو امام کے خلاف تلوار اٹھانے پر مجبور کرے چلے سپریم سے پہلے، تو اس نے اپنے مشیر خاص عمران سے کہا جاؤ لوگوں کے درمیان جا کر دیکھو آیا یہ علی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ عمران سے کہا میں لوگوں کے درمیان جا کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ پوچھا کس طرح؟ اس نے جواب دیا اور کہا ایسا کرتے ہیں کہ ایک نامعقول فتویٰ یعنی حکم شرعی لوگوں کے درمیان دیتے ہیں، اگر لوگوں نے اسے من مان قبول کر دیا اور نہ پوچھا کہ اے مافیا تم نے یہ فتویٰ کیوں دیا تھا تو جان لے وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے کہ علی کے خلاف کیوں تلوار اٹھا رہا ہے، اور اگر لوگوں نے سوال کیا اور کہا کہ نامعقول حکم شرعی کہاں سے آ رہا ہے، اس کی سند دکھاؤ گے، کہاں سے ثابت ہوا ہے، قرآن میں اس کے لیے کیا دلیل ہے، اس پر کیا حجت ہے، تو جان لو چاہے کتنی بھی مدد بات کو نہ کی جائے وہ سوال کریں گے۔ لہٰذا آپ کو یہ سن کر انتہائی حیرت ہوگی شام والوں کے درمیان ان کی سینس آف آپ کہیں کہ اتھارٹی کو چیک کرنے کے لیے ایک فتویٰ دیا گیا اور کہا گیا کہ کدو جو سبزی ہے اس کو ذبح کر کے کھایا جائے، جب یہ فتویٰ دیا گیا پورے شہر شام میں لوگ کدو کھاتے ہوئے چھری ہاتھ میں لیتے فضلا کرو فضلے کی طرح لوگ کرتے کلمہ پڑھتے اور کدو کو ذبح کر کے کھاتے. کسی نے نہیں پوچھا, کسی نے معاملہ اور امتیاز سے سوال نہ کیا کہ کس بنیاد پہ ایسا فتویٰ آیا ہے, یہ کہاں سنت رسول سے ثابت ہے, قرآن میں اس کے لیے کیا سند موجود ہے. کسی نے جب کوئی سوال نہ کیا تو امتیاز نے کہا اب انہیں جس برائی میں ڈالو گے یہ چلتے چلے جائیں گے, کیونکہ ان کا ایک ہی بہن ہے, نیکی کرتے رہو نیکی کرتے رہو. لہذا ہمارے لیے بھی لازمی ہے کہ صرف شکر کرنا نہ سیکھیں, ناشکری سے بچنا بھی سیکھیں, ناشکری سے محفوظ رہنا بھی سیکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم سے ناشکری کا ڈر ہو رہی ہو اور ہم لوگ کتنا بڑا گناہ کرتے چلے جائیں اور سر انجام اس خوبصورت ماڈل کی طرح ہمیں آخر حیات پتا چلے ہم خوبصورتی باندھ نہیں رہے تھے, ہم فحاشی پھیلا رہے تھے. لہٰذا جب یہاں پر بات آتی ہے ہم جانتے ہیں سورہ سبا میں آیت نمبر 15 میں پروردگار عالم دو جنتوں کا تذکرہ کرتا ہے, پہلی جنت اور دوسری جنت جو دونوں ایک دوسروں سے انتہائی شباہت رکھتے ہیں, جنہیں پروردگار عالم نے قوم حضرت داؤد اور سلیمان کے لیے بھیجا تھا, اور وہ جنت ایسی تھی جو ایک علاقے میں خدا نے محسوس کر کے رکھی تھی جنت, اسے تمثیلاً کہا جا رہا ہے, وہ بہت خوبصورت باغ تھے جن باغوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے درخت ہر وقت گیہوں سے ڈرے ہوئے رہتے تھے, انتہائی شیریں انتہائی رسدار, اور ان علاقوں میں ہمیشہ ہوا ایسی چلتی تھی کہ جہاں پر پورا سال بہار رہتی تھی, کبھی بھی وہاں خزانہ آتی تھی, کیڑے مکوڑے اگلنا آتے تھے, حشرات وہاں نہ تھے, حیوانات وہاں نہ تھے, کوئی چیز بوسیدہ اور خراب نہ ہوتی. پروردگار عالم نے ان کے اوپر یہ ساری نعمتیں بھیجی اور ان سے یہ کہا کہ ان ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, وشکرونی وشکرونی, میرا شکر ادا کرو, میرے شکر گزار رہو اور میرا ذکر کرو. جب اس قوم کا پیغام حضرت داؤد نے پہنچایا تو انہوں نے کہا تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ ساری نعمتیں اس کی طرف سے آئی ہیں, اگر اس کی طرف سے آئی ہیں تو ہم تمہارے خدا کے لیے پیغام دیتے ہیں, اور کہتے ہیں وہ لے کر دکھا دے, باتیں وہ لے جا سکتا ہے تو لے جا کر دکھا دے. ہم ان نعمتوں کو کھاتے ہوئے ان کا استعمال کرتے ہوئے نہ اس کا شکر کریں گے اور اہم چیز نہ اس کا ذکر کریں گے. اپنی زندگیوں سے ذکر کے علاوہ ہم کو ذکر حق کو نکال دیا تھا, اور ہمارا حال بھی اس سے مختلف نہیں ہے, ہم نے جو ذکر ہے اس کو محدود کیا ہوا ہے, جائے نماز تک اس کو محدود کیا ہوا ہے, مسجدوں تک اسے محدود کیا ہوا ہے, امام بارگاہ تک, وہ ہماری ڈائننگ ٹیبل پر, وہ ہمارے دسترخوان پر نہیں ہے, ذکر ہمارے بچوں کی بستروں میں نہیں ہے. ہم انہیں دنیا جہاں کی کہانیاں سنا دیتے ہیں لیکن جو ذکر حق ہے وہ انہیں نہیں سناتے, ذکر ہمارے ٹی وی میں نہیں ہے, ذکر ہمارے آئی پیڈ آئی فون میں نہیں ہے, ذکر ہمارے موبائلس میں نہیں ہے, ذکر ہماری گیدرنگ میں فل پارٹیز میں جہاں ہم وقت گزارنا پسند کرتے ہیں وہاں سے نہیں ہے. اور پھر سنایا نہ انہوں نے میرا شکر کیا نہ انہوں نے میرا ذکر کیا. جب ان دونوں چیزوں سے ان دونوں نے ہاتھ اٹھا لیا ان دونوں جنتوں سے تو پروردگار عالم نے جناب سلیمان پر وحی کیا تھا کہ انہوں نے جو بند باندھے ہیں ہماری زمانے ان جو ڈیم بنائے ہوئے ہیں ان ڈیم کے بند کو کھول دیا, وہاں جو پانی اسٹور کیا ہوا ہے سارا پانی آنا ہے. یہاں تک کہ خدا کی دارش سے بڑے بڑے چوہے بھی لے گئے جن کا حجم جن کا سائز اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے ڈیم کے اوپر جو بند لگے ہوئے تھے انہیں وہاں سے اتار دیا اور وہ سارا پانی ان کی جنت میں ان کے اس باغ میں ان کے شہر میں آیا. یہاں تک کہ خدا کا ذکر اور خدا کا شکر نہ کرنے کے بدلے میں بہت سی نعمتیں ان کے ہاتھوں سے چلی گئیں, ان کا گھر ان کا باغ ان کی جنت ان کی بہشت ویران ہو گئی, اور ان درختوں پر جب دوبارہ میلے لگے تو وہ گھٹتے کڑوے اور بغیر رس کے تھے. بس اس وقت وہ خدا سے کہنے لگے کہ اے خدا یہ تم نے کیا ہمارے اوپر عذاب کیا, جواب آیا کہ اس چیز کی جزا ہے جو تم نے کی. بس ذکر خدا ہے اور شکر خدا ہے. جب ہم یہ سنتے ہیں جو لوگ خدا کا ذکر اور خدا کا شکر نہیں کرتے تو یقیناً ہم سمیت بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے اطراف میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ اللہ کا شکر کرتے ہیں, اور وہ انتہائی بے دردی سے ظلم و ستم کر رہے ہیں اور دنیا میں بڑا اچھا جی رہے ہیں. یہ تاریخ میں سننے کو باتیں اچھی لگتی ہیں کہ قوم سبا نے جب ذکر و شکر نہ کیا, خدا کو یاد نہ کیا, اس کے آگے سجدہ گریز نہ رہے, ان پر عذاب آ گئے. لیکن آج ہم اپنے چاروں طرف نظر کریں تو ہمارے سامنے بے تحاشا نام ایسے ہوں گے, چاہے وہ حکمرانوں میں سے ہوں, چاہے وہ طاقت والے ہوں, چاہے وہ ہمارے اطراف میں نہیں دوسری شکل میں کیوں نہ ہوں, جو نہ خدا کا ذکر کرتے ہیں نہ خدا کا شکر کرتے ہیں میری نعمتوں میں دیے ہوں, لیکن ان کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں. اور وہ انسان جو خدا کا ذکر شکر کرتا ہے, وہ جب ایسوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے خدا ان کے اوپر تو عذاب کرتا ہے, سارا عذاب ہمارے لیے رکھ دیا. دیکھیے اس کے لیے ان ایام سے بہتر جواب دینے کا اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا. ہم جانتے ہیں جب سید الشہدا کی شہادت کے بعد یہ اسیران کا قافلہ کربلا سے پوچھا اور پوچھا سے شام آیا, تو اس وقت یزید جناب سید کبری کو اپنے سامنے کھڑے کر کے آپ کی احانت میں کہا تھا کہ بتا تیرے خدا نے تیرے ساتھ کیا کیا, اور آپ نے اس کے جواب میں ایک انتہائی فصیح بلیغ اور مدلل خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس کا ایک فیز ہے. آپ نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا اور ساری باتیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے یزید, تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں ہمیں دربدر کر دیا ہوں, ہمیں اسیر کر دیا ہے, آسمان اور زمین کے راستوں کو ہم پر بند کر دیا ہے, تو اس کے بدلے میں تو عزت والا ہو جائے گا اور ہمارا رتبہ کم ہو جائے گا. اے یزید, اگر تو اس وقت ہمارے اوپر حاکم ہو گیا ہے, ہم تیرے سامنے مجبور ہو گئے ہیں اور خوشی سے تیرا چہرہ پھول رہا ہے, تو پورا نہیں سما رہا, تیرے اندر تکبر آ رہا ہے, تیری ناک چل رہی ہے, تو تو کیا خدا کا یہ فرمان بھول گیا جو خدا قرآن میں کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178, ولا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. اے یزید, کیا تم نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا, وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں, خدا ان کو مہلت دے کر رکھتا ہے, اور ناشکری کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے کہ وہ بہت کچھ لیے چلے جا رہے ہیں اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. انما نملیہ یزداد اثما, اور خدا انہیں اس لیے مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے غلاموں کا بوجھ اور زیادہ بھاری کر لیں, اور زیادہ گرافت کر لیں, اور زیادہ ان کے غلام بڑھ جائیں. اور پھر اس کے بعد جناب زینب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ خدا نے ان کے لیے ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب رکھا. خدا جب کسی کی رسی دراز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کو جو مہلت دی گئی ہے اس مہلت میں وہ اپنے والے غلام کو بڑھاتا چلا جائے. یہ اس کے حق میں نہیں ہے. ہاں, غلام کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جتنا وقت دیا گیا خیر انہیں ان سے ان کی ذات کے لیے یہ اچھا ہے, وہ جو چاہتے ہیں کہ یہ چلے جا رہے ہیں, لیکن خدا کے انسان ہم نے اس لیے مہلت دی ہے تاکہ ان لوگوں کے غلام زیادہ ہو جائیں اور انہیں عذاب دینے کا جواب بڑھتا چلا جائے. یہی وجہ کہ دوسری جگہ جب آپ لوگوں کو مخاطب کر کے دوسرا خطبہ آپ نے جناب زینب نے ارشاد فرمایا, اس میں آپ نے فرمایا ہے لوگوں, دنیا کی عارضی خواہشات میں خوب مست ہو جاؤ, بے شک تم اصحاب نار جہنم والے. اور یہ جو لطف تم لے رہے ہو بڑا تھوڑا سا ہے, یہ مزہ جو تم لے رہے ہو یہ بہت تھوڑا سا ہے. یہی انداز ہے آپ کا جو آپ نے ابن زیاد کے دربار میں, جب ابن زیاد نے آپ سے کہا بتا آج ملکیت کس کی ہے, بتا آج سلطنت کس کی ہے, کہ میں کتنا خوش ہوں, میں نے جو چاہا وہ کر لیا, میں نے جو حاصل کرنا تھا, جو میرا مقصد تھا وہ مجھے مل گیا, اور جو تیرا مقصد تھا وہ حاصل نہ ہو سکا, تو جناب زینب نے اس کے جواب میں بھی یہی فلسفہ رکھا تھا اور فرمایا تھا تو آج کے اس وقتی جھاگ پر جو تو کھڑا ہے, اس جھاگ پر کھڑے ہونے پر خوش مت ہو, ابھی ایک منزل اور باقی ہے جہاں پر پتا چلے گا غمگین کون اور خوش کون. اگر خدا نے تجھے رسی دراز کی ہے اور تجھے جھاگ پر وقتی خوشی پر کھڑا کیا ہے, اس پر تکبر نہ کر. لہذا جن لوگوں کو خدا نے نعمتیں دی ہیں, عطا کی ہیں, لیکن وہ اس کے بدلے میں شکر نہیں کرتے, سمجھ جائیے یزداد اثما, ان کے گناہ آباد. خدا چاہتا ہے جب انہیں درد کے اسکل کرے, جہنم کا جو پست ترین مقام ہے اس میں ڈالے تو خدا تعالیٰ میرے پاس جواز ہے. میں نے اسے لمبی زندگی دی, اس مہلت سے یہ چاہتا تو توبہ کر کے فائدہ اٹھا تھا, اس نے اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھا ہے, اپنی ذاتی اور وقتی خوشی کو ترجیح دی لہٰذا اس کے بدلے میں اس کے لیے جہنم کے عذاب کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا جن لوگوں کو خدا وقتی طور پر مہلت دے رہا ہے کہ ہماری نظر میں جو لوگ عیش کر رہے ہیں اپنی طاقت کا, اپنی دولت کا, اپنی حکومت کا یا اپنی ظاہری نعمتوں کا مزہ لے رہے ہیں, یہ سب کسی کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ انعامات ہیں, بلکہ اس کا معنی ہے کہ وہ خدا کی آزمائش میں, جس طرح حضرت سلیمان کو پروردگار عالم نے کیا اور کیا محنت عطا کی ہم جانتے ہیں, جن محنت کے اوپر وہ جتنے بھی ہوائیں تھیں, حیوانات کے, چلن پرند کے, ہر چیز کے اوپر انہیں نبی بنا کر دے رہا, ان کا مفت ہوتا ہوائیں چلتی نہ ہوتا وہ تمام ہوائیں رک جاتی. جب ملکہ سبا کر تک آپ کے سامنے حاضر کیا گیا, ہم جانتے آصف رضی اللہ عنہ نے کیا, انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک غلام اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پل چھپکنے میں ملکہ سبا کرتا ادھر سے ادھر آ جائے تو لوگوں نے کہا اے سلیمان تیری سلطنت سے کیا بات ہے, آپ کا غلام اتنی طاقت رکھتا ہے, اس کے پاس یہ اعزاز ہے, اس کے پاس یہ کرامت ہے, تو آپ کے پاس کیا کچھ ہوگا؟ تو انہوں نے اس وقت جواب دیا تھا اور کہا تھا ہاتھ آپ کو لے رہا, یہ میرے خدا کا فضل ہے جو مجھے کیا گیا ہے, اور وہ اس فضل کو کیوں کر رہا ہے, لِيَبْلُوَنِي تاکہ مجھے آزمایا جائے, اَشْكُرُ ہوں او اکثر ہوں, میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. یہ ساری سلطنت جو سلیمان کو عطا کی گئی ہے اس کا ایک ہی مدعا ہے, لہذا انسان یقیناً شکر کا راستہ چھوڑ کے شکر کا راستہ اختیار کرے, اور جب ہم اپنے قدموں کو شکر کی جانے بڑھاتے ہیں تو ایک مثال جو بہت زیادہ ہمارے لیے آسان ہے سمجھ میں آنی, کہتے ہیں ایک انسان امام غزالی کے پاس جو اسکالر گزرے ہیں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ بہت رہے ہیں امی ہوا, میں غربت سے تنگ آ گیا میں فقیر. امام غزالی نے مسکرا کر اس سے سوال کیا اور کہا بتا تجھے کتنی عورت چاہیے, اس نے کہا آپ دعا کریں کہ مجھے کوئی 10,000 دینار مل جائے, مثال کے طور پہ آج کے حساب سے ہم لوگ بات کریں غریبیں مجھے 10,00,000 روپیہ مل جائے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تجھے 10,000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کے بدلے میں اپنی دونوں آنکھوں مجھے دے دوں, اس نے کہا جس نے آنکھیں پوری ہوئی, کہا اچھا ایک ہاتھ دے دے اس کے بدلے میں 20,000 دینار دے دوں, اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. پھر امام غزالی نے کہا اگر ہاتھ بھی نہیں دینا تو ایسا کر اپنی آنکھ دے دے, نقص تو نہیں آئے گا نا گائلن تو ساری لوگ, اپنی آنکھ مجھے دے دو اس کے بدلے میں جو چاہے لے لو. اس نے جواب دیا اور کہا پوری دنیا لے لو میں اپنی نہیں دوں گا, مجھے جانے سالی چاہیے. تو امام غزالی نے کہا پھر تو دے بہت تمیز ہوا, پھر تو کیوں کہہ رہا تھا تو غریب ہے, تیرے پاس تو بہت کچھ موجود ہے, میں تجھے پیسے دے رہا ہوں تو لینے کو تیار نہیں, تیرے پاس بہت سارے خدا کی ایسی نعمتیں موجود جن پر تو شکر گزار, لہٰذا جو خدا تجھے دے چکا ہے جو نعمتیں تیرے پاس موجود ہیں اگر انہی کی ہی قیمت کر دے. مجھے غالباً یاد ہے کہ جلسہ پہلے مطلب یہیں پر مجلس پڑی تھی, میں نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی کہ اگر انسان اپنے تن کے اوپر اپنے بدن کے اوپر موجود ہر چیز کی قیمت رکھے ایک روپیہ, ایک روپے سے چھوٹی کوئی کرنسی پاکستان میں نہیں ہوتی, سب سے سستا ہر چیز کے اوپر جو ہمارے پوری باڈی کو فنکشن کرنے کے لیے 5 فٹ کا انسان جتنا کچھ بھی اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے, وہ ہمارے لنگس کے اندر موجود ایک ایک بلون جس کی تعداد ہمارے لنگس کے اندر 60 بلین بلونس ہوتے ہیں جس سے ہم سانس لے رہے ہیں اور نکالتے ہیں, ہماری آنکھوں کی جو روشنی ہے, ہمارے اندر جو نشے ہیں, ہمارے اندر جو رگیں ہیں, حتیٰ ہمارے جبڑے کے اندر ایسی نسوں کا جال پھیلا ہوا ہے کہ اگر اس جبڑے کے اندر سے اس نس کو کھول دیا جائے اور پھیلا دیا جائے, لمبا کر دیا جائے, یہاں سے چاند تک کا سفر طے ہو جائے, جہاں خدا نے یہ ساری نعمتیں ان سب کے بدلے میں ایک ایک روپیہ رکھ دیا جائے. ہمارے بہت اچھے جاننے والے ڈاکٹر صاحب ہیں, میں نے ان سے کہا بس مجھے موٹی موٹی چیزیں بتا دیں ہمارے اندر کیا ہے, تو انہوں نے کہا آپ کوئی رکھ لے 6-7 کروڑ روپیہ, اگر ایک روپیہ رکھا جائے بس ہم خدا کی ان نعمتوں کو اگر ایک روپے میں بھی حساب کریں تو نہیں ہو سکتا. ہمارے اسکن کے اندر، ہماری آنکھوں کے اندر، ہمارا ڈائجیشن، ہمارے اسپائٹی سسٹم، ہمارا بلڈ سرکولیشن، ہمارا ہارٹ کا، ہر چیز کے اندر اتنی چیزیں خدا نے شامل کر دی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک چیز بھی ختم ہو جائے، جیسے رسول خدا فرماتے ہیں کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ دن میں کم سے کم 365 ٹائمز اللہ کا شکر، اللہ کی حمد انجام دے. کچھ کا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اندر خدا نے ایسی رگیں رکھی ہیں 365 جو ہر وقت خطر میں رہتی ہیں، اور دوسرا ایک 365 رگوں کا ایسا ہے جو ہر وقت ساکن رہتی ہیں. جب ہم جاگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ حرکت کر رہی ہوتی ہے، دوسری بالکل اسٹل ساکن ہوتی ہے، اور جب ان میں سے کوئی ایک بھی حرکت جو کر رہی ہوتی ہے، ان میں سے ایک کی بھی موومنٹ اگر رک جائے تو ہم جاگ نہ سکیں، اور جو اسٹل ہے ان میں سے ایک بھی ہلنے لگے تو ہم سو نہ سکیں.
شکر گزار رہے گا
نسجدہ کروں گا، مقبول ہو جاؤں گا، لیکن تیرے شکر کو ضائع نہ جانے دوں گا، تیرے شکر کو ضائع نہ جانے دوں گا. بس اگر چاہتے ہیں نعمت میں اضافہ ہو، حاجت روائی ہو، جو ہم چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے تو شکر کریں، اور اگر چاہتے ہیں
اپنے مدد کی جانب واپس جاؤں. اس نامیہ نے جب
اس شخص نے جو نابینا ہوا کرتا تھا نابینا فرشتے کو دیکھا جو انسان کی شکل میں آیا تو اس نے کہا کہ تو جانتا ہے کبھی میں بھی نابینا ہوا کرتا تھا، میرے پاس بھی بینائی رہی تھی، جس اندھیری دنیا میں تم ہے اس میں بھی رہا کرتا تھا، میں تیرے درد کو سمجھ سکتا ہوں، آج تیرے پاس مال نہیں ہے میرے پاس بھی مال نہ تھا، میں اپنا بلا وقت بلا نہیں، یہ تو خدا کا فرض و کرم ہوا کہ فرشتے نے مجھے بینائی پلٹا کر دے دی، اور پھر اس کے بدلے میں یہ ساری نعمت لی، اس کا یہ سارے چیز لیے جس کی بنیاد پر میں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور آج میں عزت دار زندگی گزار رہا ہوں، یہ سب کچھ میرا تھوڑی ہے، یہ تو خدا نے عطا کیا ہے، جو چاہو جتنا چاہو اٹھا کر دے گا۔ میں ہر روز فرشتے نے جب اس کا جواب دیکھا تو خدا سے سوال کیا، ہوتا ہے پروردگار میں تیری عدالت میں منتظر ہوں کہ تم کس طرح سے ان میں اپنا عدل اپنا انصاف وفا کرے گا۔ خدا نے کہا میرا عدل یہ ہے کہ جو میری نعمتوں کو یاد رکھے اس کو میں نعمتیں زیادہ دیتا ہوں، میں شکر تم کا عدل کرنا ہوں اس پر نعمتیں اور فراوان کر دیتا ہوں، اور جو میرے راستے میں کفر کے ساتھ ناشکری کے ساتھ فراموشی کے ساتھ آئے اور ہر چیز کو اپنے ہی اپنا ہی کریڈٹ دینا شروع کر دیں میں ان کے لیے نعمتوں کا راستہ مسدود کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں۔ لہذا پہلے جو دو تھے انہیں ان کی پچھلی صورتحال پر لیا اور اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دے۔ بس پروردگار عالم کی درگاہ میں اگر انسان اپنی نابینائی کو یاد رکھے، اپنے فقر کو یاد رکھے، اپنے برے وقت کو یاد رکھے، اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو جو پہلے نہیں کہ ان کا شکر گزار رہے، تو خدا نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ خدا کی نعمت حقیقی کی جانب متوجہ کریں تو لازم ہے کہ اپنے آپ
جب
آپ لے کر گیا. بادشاہ نے دیکھا کہ شرطیں پوری ہو گئی. ایک دفعہ پھر کہا, دوسری دفعہ بوری بھر کر آؤ, دوسری دفعہ لے کے گیا, تیسری دفعہ بوری بھر کر آؤ, تیسری دفعہ لے کر گیا. اچھا حیران ہوا اس نے کہا, تجھے اتنا خزانہ کون دیتا ہے؟ نوجوان نے حقیقت کھول کے رکھ دی اور کہا, ایک وجہ خدا نے جو میرے پاس آیا ہے مجھے ایک طرح سے اعزاز سے یہ سب کا کر رہا. بادشاہ نے کہا, اس وجہ خدا کو دے کر حضرت عیسیٰ بادشاہ کے دربار میں آئے. جب اس نے دیکھا, بادشاہ نے دیکھا کہ نوجوان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نہیں ہے. خدا نے تو کہا آپ نے لیے کوئی سوال و جواب کا بنا رہا نہیں, آپ کے لیے ہی کہا اس نوجوان کے ہاتھ میں دیتا ہوں اور اسے اپنے ہاتھ اپنا بڑی تحت بنا تھا. میرے مرنے کے بعد یہ بادشاہ ہوگا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے ہی دن وہ بادشاہ دنیا سے گزر ہوا اور وہ نوجوان تخت پر جا بیٹھا. جب دوسرے ہی دن وہ نوجوان تخت پر جا بیٹھا, حضرت عیسیٰ نے کہا, میرا خیال یہاں پورا عمل کر دیا. اس نوجوان نے اس وقت سوال کیا تھا جو ہماری ساری گفتگو کا حاصل ہے. کہا, اے نبی خدا, مجھے بس اتنا بتائیے, آپ اگر مجھے جھونپڑے سے یہاں پہنچا سکتے ہیں تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ اس سے زیادہ بڑی نعمت اور کہاں ہے؟ آپ نے جواب دیا اور کہا, میرے لیے نعمت اللہ کی ذات ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے روح کو اسی کی جانب رکھوں. اس نوجوان نے کہا, کہ نبی خدا, اگر تخت و تاج سے بڑھ کر لطف اور محبت اور سکون اللہ کے راہ میں چلتے رہنے پر ہے تو میں بھی گھاٹے کا سودا نہ کروں گا, میں بھی نقصان نہیں اٹھاؤں گا, میں بھی پھر سخت و تاج سے چپکا نہیں رہوں گا. آپ جہاں جا رہے ہیں, جس مقصد پر جا رہے ہیں, مجھے اپنے ہمراہ لے کر جائیں. لہٰذا اس نے اس تخت و تاج کو چھوڑا, اپنے ساتھ شہزادی کو دیا اور جناب موسیٰ کی جناب عیسیٰ کی ہمراہ اس جگہ پر گئے جہاں پر وہ خواتین جو حضرت موسیٰ عیسیٰ کے اصحاب تھے سونا جمع کر رہے تھے. ان خواتین نے سوال کیا اور کہا, کہ نبی خدا, آپ کو پہلے اللہ کی نعمت دینے کے لیے آپ کو ساتھ اور بندے لے آئے کہ ہمارا فخر تو پہلے سے زیادہ ہے. آپ نے جواب دیا اور فرمایا, اگر مجھے دو ساتھی مل جائیں جو میرے مقصد میں میرے ہمراہی کریں, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, اس سے بڑی اور کوئی خدا کی طرف سے عطا نہیں ہے. ہم نعمت بنے خود. جس طرح آیت اللہ جلالہ کی آمدنی کہتے ہیں کہ نعمت کا شکر کرنا اپنی جگہ خود ایک نعمت ہے. لہذا ہم خود جب شکر گزار ہیں تو ہم نعمت بنے زمانے کے امام کے لیے, ان کی نصرت کرنے کے ذریعے, ان کے معاون و مددگار بننے کے ذریعے. جناب حبیب کے وہاں پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی, جب کچھ دیر مٹی کو دیکھا وہ غلام اس کھوڑے کے کان میں کہہ رہا ہے، اے گھوڑے، اے سوار، اگر تیرے سوار میں آنے میں دیر کر دی تو تو پریشان نہ ہو، میں تیری پشت کو خالی نہ چھوڑوں گا، میں تجھ پر سوار ہو کر امام کی خدمت کے لیے تجھے نصرت کے لیے جاؤں گا۔ جس جناب حبیب نے یہ سنا تو کہا تھا اسلام کا کیا وقت آ گیا، غلاموں کے غلام مرا پر فدا ہونے کے لیے تیار۔ البت جناب حبیب نے اپنے غلام کو اپنے ہمراہ کیا، طرف سے کربلا چلے، دوسری طرف کربلا میں لشکر تیار کیا جا رہا تھا، اس کی حکمت عملی ترتیب جیتی جا رہی تھی۔ ایک لشکر کے تین حصے بنائے گئے، ایک کا سپاہ سالار صحابی کو بنایا گیا، دوسرے کا سپاہ سالار ابوالفضل عباس کو بنایا گیا، اور تیسرے کے سپاہ سالار بنانے کے لیے امام علم اپنے ہاتھوں میں لیے تھے، سب کچھ رہے تھے۔ مولا تیسرے لشکر کے تیسرے حصے کا علمدار کون ہوگا؟ آپ نے یک دفعہ کرتی کی جانب رخ کیا، جھوم اٹھتی اٹھی دکھائی دی، آپ نے فرمایا میرا تیسرا علمدار آ رہا ہے۔ لوگ نظریں جمائے کھڑے رہے، یہاں تک کہ جب دھوم کچھ بیٹھی تو سوار نزدیک آیا، لوگوں نے دیکھا ایک بوڑا حبیب نے جو اپنی امر تھامنے مولا کی جانے تیزی سے پڑتا ہوا آ رہا ہے، مولا کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا آپ نے پکارا اور میں چلا رہا ہوں۔ امام نے ان کے حوالے تیسرا علم کیا، اور اس کے بعد وقت شہادت نزدیک، وقت قطار جب نزدیک آیا تو آپ نے جناب حبیب اتنے مبارک کو اتنے جہاد کیا، جناب حبیب جب میدان قطار کے جانے بڑھنے لگے تو آپ فرمانے لگے اے قوم اشقیا، مجھے بوڑھا نہ سمجھتا، میں جب حسین کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں تو جوان ہو جاتا ہوں۔ پر جناب حبیب نے گھمسان کی کرتی، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ قوم اشقیا نے جناب حبیب اتنے مظاہر پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جب کسی طرح کامیاب نہ ہوئے تو درباروں کے بعد جناب حبیب کے گھوڑوں کے پاؤں کا کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ جناب حبیب کا گھوڑا جب لڑکھڑا کر گرنے لگا، حبیب زین سے زمین پر آ کر گرے، مولا کو اپنا سلام آخر دیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جب امام نے جناب حبیب کا سلام آخر سنا، جناب حبیب کے پاس آئے اور ان کا سر اقدس اپنی آغوش میں رکھ کے فرمایا الرحم اللہ حبیب، خدا حبیب پر رحم کرنا، انہ اخری فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں میرا دوست میرا بھائی تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں یہ ایک رات میں تین قرآن ختم کیا کرتا تھا۔ روایت کہتی ہے اس سے پہلے امام جب بھی کسی اصحابی کا جنازہ لاتے تو آپ کا چہرہ کھلتا چلا جاتا تھا، لیکن جب حسین نے ناشائے حبیب اٹھایا آپ کے چہرے پر خستگی کے آثار آنے لگے، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار آنے لگے۔ روایت کہتی ہے ملعون آگے بڑھا، اس نے جناب حبیب نے مظاہر کا سلطن سے جدا کیا، اور پھر خولی بن تمیم نے کہا کہ حبیب اثر تیزی سے کوفے پہنچا دو تاکہ کوفے والوں کو خبر ہو کہ ہم نے یہاں کتنا بڑا معرکہ مارا ہے۔ حضور سوار کہتا ہے میں نے حبیب کا سر لیا، اپنے گھوڑے کے گردن میں ان کا سر باندھ لیا اور کوفے کی جانب چلا رہا۔ جناب حبیب کا سر اسیران کے پہنچنے سے ایک دن پہلے کوفہ پہنچا، حضور سوار کہتا ہے میں سر حبیب لے کر کوفے کے گلی کوچہ اور بازار میں پھرتا اور کہتا کہ حسین کا سب سے بڑا یاور مددگار مارا میں ہوں، میں نے دیکھا میں جہاں جاتا میرے پیچھے پیچھے ایک 11 سال کا لڑکا تھا جو چلتا چلا آ رہا تھا، یہ سب ہم نے دیکھا اور اس سے کبھی بھی دور نہ ہوتا تھا، میں نے اس لڑکے سے سوال کیا اور کہا اے بچے تو کون ہے؟
Hey.